بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين إمام النبيين قائد المحدثين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي. یہ حدیث شریف کی کتاب ہے اور ہم حدیث کے خادم ہیں، اس لیے ہم نے یہ حدیث اس وقت پڑھ دی تاکہ سامعین جو طالبین علم ہیں کا تسلسل بالاولیت باقی رہے. اس حدیث کو ہم نے سب سے پہلے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب سے سنا ہے اور انہوں نے اپنے شیخ سے اسی طرح سے سلسلہ وار سفیان ابن عیینہ تک ہر تلمیذ نے سب سے پہلے اپنے استاد سے روایت سنی ہے، اسی لیے اس کو حدیث مسلسل بالاولیت کہتے ہیں. اور یہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسلسلات میں بالکل کتاب کے ابتدا میں چھپی ہوئی ہے. جب آپ لوگ آگے بڑھیں گے تو خود بخود معلوم ہو جائے گا، اور کئی جگہ اس کے متعلق مختصر مختصر باتیں کہی گئی ہیں. اس وقت بہت زیادہ تکان ہے، طبیعت حاضر نہیں ہے، اس لیے مختصر سے الفاظ مقدمہ پڑھ دیا جاتا ہے، بیان آپ کے اساتذہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد القہار العزیز الغفار مکبر اللیل علی النہار تذکرۃ للقلوب والابصار وتبصرۃ للذین الباب والاعتبار الذی یقر من خلقه من اصطفاه فزهدهم فی هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الافکار وملازمة الاتعاظ والادکار ووفقهم للدار في طاعته وتأخذ لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البغار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار. أحمده وأبلغ حمد ما أزكاه وأشمله وأنبأه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط المستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى كل مسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون. وهذا تسريهم بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حضور الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حضور، ومشهور في الصام لا موت ودوام. فلهذا كان الاتعاظ من أهلها كان الإيقاظ من أهلها هم العباد، وعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرها ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. لما خطبہ ہے، سب کو پڑھنا مشکل ہے تھوڑا سا. میں ترجمہ کر دوں عام کے ذریعے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو تنہا ہے، سب پر قابو یافتہ ہے، عزت والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رات کو زمین پر لپیٹ دینے والا ہے. اہل قلوب بصیرت کے لیے بطور تذکرے کے، یعنی تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں. آج ابھی رات دن ہے، تھوڑی دیر میں رات آ رہی، رات آئے گی تو تھوڑی دیر میں دن آ جائے گا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں مستقل نہیں اپنی وجود میں, کسی موجود کی محتاج ہیں. وہی ان کو وجود عطا فرماتا ہے, وہی انقلابات برپا کرتا ہے. لہذا رات و دن کے انقلابات کو دیکھ کر انسان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے. اچھا حال ہو تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے, کوئی معصیت ہو جائے تو توبہ کرنا چاہیے. نہ معلوم آئندہ کیا پیش آ جائے, ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. جو ذات اتنی بڑی ہے کہ رات کو ختم کر کے دن پیدا کر دیتی ہے, دن کو ختم کر کے رات پیدا کر دیتی ہے, اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. اس لیے آدمی کو اپنے مال و دولت پر غرور نہ کرنا چاہیے, عزت پر غرور نہ کرنا چاہیے, بلکہ اللہ کی طرف ہر وقت نگاہ لگی رہے, دل ادھر کو متوجہ رہے, اس سے ڈرتے رہنا چاہیے. وَتَبْصِرَةً لِّذَوِي الْأَبْصَارِ وَالْأَبْصَارِ, اور عقل اور سمجھ والوں کے لیے تبصرہ بنایا, یعنی ان رات و دن کے انقلابات کو سمجھدار لوگوں کے لیے بصیرت کا ذریعہ بنایا. اس کے ذریعے جیسا کہ ابھی بتایا گیا بصیرت حاصل کرتے ہیں. الَّذِي أَيْقَظَ مِن خَلْقِهِ, جس نے بیدار کر دیا اپنی مخلوق میں سے ان بندوں کو جس کو منتخب فرمایا, ان کو اس دنیا کے اندر زہد عطا فرما دیا, یعنی وہ اس کی طرف مائل نہیں ہوتے بلکہ اس کی سے اعراض کرتے ہیں, اور مشغول کر دیا ان کو اپنے احکام کے مراقبہ اور دوام فکر کے ساتھ, اور ہمیشہ نصیحت حاصل کرنے کے ساتھ, اور ان کو توفیق دی اپنی طاعت میں مسلسل لگنے کی, اور دار قرار کے لیے تیاریاں کرنے کی, اور ڈرتے رہنے کی اس بات سے جو اس کو ناراض کرتی ہے, اور ہلاکت کے گھر جہنم کو واجب کرتی ہے, اور محافظت اور دوام اختیار کرنے کو اس بات پر تمام احوال کے انقلاب کے ساتھ ساتھ, یعنی حالات کیسے آئیں انسان بہرحال اللہ کی رضا کا طالب اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والا رہتا ہے, دار قرار کی تیاری کرتا ہے, جہنم سے بھاگنے کی فکر میں لگا رہتا ہے. صحت ہو مرض ہو, قوت ہو کمزوری ہو, مالداری ہو فقر ہو, عزت ہو یا اور کوئی بات ہو, بندہ ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے. میں حمد کرتا ہوں اس کی نہایت بلیغ حمد اور نہایت پاکیزہ, نہایت اکمل اور کامل, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی ہے اللہ اس کے سوا جو نیکی کرنے والا اور کرم فرمانے والا, شفقتیں کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول اور اس کے حبیب اور اس کے خلیل ہیں, ہدایت دینے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف, اور بلانے والے ہیں صحیح دین کی طرف. رحمتیں نازل ہوں ان پر اللہ کی اور اس کا سلام, اور تمام انبیاء اور سب کی اولاد پر اور تمام صالحین پر. حمد کے بعد سنو اللہ تعالی فرماتے ہیں, میں نے نہیں پیدا کیا جن میں اس کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے, اور میں ان سے نہ رزق کا طالب ہوں نہ اس بات کا کہ وہ مجھ کو کھانا دیں. یہ تصریح ہے اس بات کی کہ مخلوق عبادت کے لیے پیدا کی گئی, ان کے ذمہ لازم ہے اس چیز کا اہتمام کرنا جس کے لیے پیدا کیے گئے, اور اعراض کرنا دنیا کی لذات سے. دنیا میں اعراض کے ذریعے, یعنی جب انسان پیدا کیا گیا عبادت کے لیے تو عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے, اور لذات دنیا سے اعراض کرنا چاہیے. جہاں دنیا کی لذت سامنے آئے اور اللہ کا حکم سامنے آئے, وہاں آدمی لذت کو لات مار دے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تجارت میں مشغول ہے، زراعت میں مشغول ہے، ملازمت میں مشغول ہے، نماز کا وقت آ گیا، نماز کو مقدم کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ دنیا تو ختم ہو جانے والا گھر ہے، دوام اور ہمیشہ رہنے کے کا محل نہیں ہے، یہ گزر جانے کی سواری ہے، خوشی کی منزل نہیں ہے اور ختم ہو جانے والا راستہ ہے، دوام کی جگہ نہیں، دوام کا وطن نہیں۔ اسی لیے جو لوگ بیداری والے تھے دنیا کے سکان میں، وہ حقیقتاً وہی لوگ تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور سب سے زیادہ سمجھدار لوگ دنیا میں وہی لوگ ہیں جو دنیا سے بے رغبتی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی مثال ایسے پانی کی ہے جس کو ہم نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے مختلف قسم کے نباتات اگ آئے، جس کو لوگ کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، حتیٰ کہ جو زمین مزین ہو گئی اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس پر قابو پا گئے، ہمارا حکم آیا، رات یا دن میں ہم نے اس کو بالکل جڑ سے کاٹ کر رکھ دیا، گویا کہ کل اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اسی طرح سے ہم بیان کرتے ہیں نشانیوں کو اس قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کی مثال پانی کسی ہے، برستا ہے، طرح طرح کے سبزے اگاتے ہیں، آدمی بعض خیال کرتا ہے اب تو مزے آ گئے، اور ایک دم سے اللہ کے حکم سے سیلاب آپ اسے ڈبا جاتا ہے، یا آندھی طوفان آ کے ختم کر جاتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، جل جاتا ہے، کھڑی کھیتی کا وجود نہیں رہتا۔ سمجھ میں آیا، ہمارے بچپن کا قصہ ہے، کھیتیاں بالکل تیار اور ایک دم برف باری شروع ہوئی، اتنی زبردست برف باری ہوئی کہ کھیتوں میں کھیتیوں کے نشان تک باقی نہیں رہے، سب غلوں کے نشانات ختم ہو گئے، سب ٹوٹ پھوٹ کر مٹی میں ایسا خلط ہو گیا کہ اس کا نشان نہیں رہا۔ تین دن کے بعد بعض لوگ گاؤں سے باہر گئے تو برف کی سل جمی ہوئی ان کو ملی، صرف ایک آدمی کا کھیت محفوظ تھا، ایک دن پہلے انہوں نے کاٹ لیا تھا، اور ان کا کیا حال تھا، سعید خان کا نام تھا، وہ ہر چیز کی زکات دیتے تھے اور پورے گاؤں سے پہلے غلہ کاٹا کرتے تھے، تنہا پورے گاؤں میں ان کا غلہ محفوظ رہا اور پورے گاؤں کا خاتمہ ہو گیا، نشانی نہیں۔ ہم گزرتے تھے، ہم بچے تھے کھیتوں کے پاس سے، میں اس گاؤں میں دوا لینے گیا تھا، میرے ایک استاد رہتے تھے ان کے پاس، تو لوگوں نے دیکھا یہ ہیں دیکھو کھیت، یعنی غلے کا جو ڈنٹھل ہوتا دھوس وہ بھی نظر آنا چاہیے، کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ سب معلوم ہوا کہ اللہ کی قدرت قاہرہ نے اس کو فنا کر دی ہے۔ یہ ہے اتاہا مرنا لیلن او نہارن فجعلنا حسیدن کأن لم تغن بالامس، اللہ جب نہیں چاہتے ہیں، سب کچھ کوشش کے باوجود آدمی کوئی فائدہ نہیں حاصل کرتا، اس لیے انسان کو تیاری کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے۔ اور ان کا ارشاد ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ، جو توبہ کرے میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ آدمی فوراً گناہ چھوڑ دے اور جو ہو گیا اس پر شرمندہ ہو اور آئندہ کے لیے عزم کر لے اب یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اگر کسی کا حق ضائع ہوا تو اس کو ادا کرے، نماز چھوٹی ادا کرے، زکات چھوٹ گئی ادا کرے، اور کسی آدمی سے قرض لیا یا ویسے ہی اس کے روپے دبا لیے اس کو ادا کرے۔ لمبا خطبہ ہے، تھوڑا سا پڑھ دیا، ان کی وجہ سے چھوڑ دیا، ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب المامورات، باب الاخلاص واحضار النیۃ فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال والبازرہ والخفیہ۔ اس کتاب میں اللہ ان امور کو ذکر کیا گیا ہے جس کا حکم دیا گیا کرنے کا. اس میں سب سے پہلی چیز اخلاص اور نیت کا حاضر کرنا ہے. یعنی آدمی جب کوئی کام کرے تو پہلے یہ سوچے میں یہ کام اللہ کے لیے کرتا ہوں. اور بھائی سوچو آپ کو ایک کام کرنا ہے, دو رخ ہیں, اللہ کرو غیر اللہ کرو. جب کرنا ہے تو غیر اللہ کا رخ کیوں دیکھا جائے, اللہ کا رخ دیکھنا چاہیے, اسی کو راضی کرو, اگر وہ چاہے گا سب کام خود بنتا چلا جائے گا. قال اللہ تعالی وما امر الا ليعبد الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیم الصلاۃ ويؤتوا الزکاۃ وذلك دین القیمۃ. اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم کو نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس طرح کہ خالص کر دیں اس کے لیے طاعت کو, اسی کی طرف مائل ہوں اور قائم کریں نماز, سوچ دیں زکات کو, اور یہی سیدھا راستہ ہے. یعنی اللہ بند کی طرف سے بندوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی شان کی عبادت کریں. اخلاص کے معنی ہے آمیزش سے پاک کر دینا, کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو. خالص گھی کیا ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو, خالص دودھ کیا ہے جس میں پانی کی ملاوٹ نہ ہو. تو خالص عبادت کیا ہے جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال اور کسی اور کی نیت نہ ہو. فرض کرو آپ نے نماز شروع کی, اب نماز میں ایک صورت تو یہ ہے کہ صرف اللہ کی نیت ہو, ایک صورت یہ ہے کہ کسی کو دکھانا ہو. اس دکھانے والے سے آپ کو کیا ملے گا, کیا آپ کو کچھ دے دے گا؟ بعض وقت آپ کسی کے لیے کوئی کام کرتے آپ کو کچھ نہیں ہو, محبت ہی نہیں کرتا, سمجھے. بعض میں تو مروت ہوتی ہے, تھوڑا شرما بھی جاتے ہیں, لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں بے مروت کہ ہزار آپ ان کے لیے دکھاوا کریں تو آپ کی طرف التفات نہیں کریں گے. اور اللہ ایسے ہیں کہ اگر بندہ ان کی طرف اپنا دل جھکا دے تو وہ خود اپنی نظر عنایت سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. وقال اللہ تعالی لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. اللہ فرماتے ہیں تم نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ خرچ کرو وہ بات چیز جس کو تم پسند کرتے. جو مال تم کو پسند ہے جب تک اس کو اللہ کے رستے میں نہ دو گے تمہیں کامل نیکی حاصل نہیں ہوگی. کامل نیکی یہی ہے کہ جو پسند ہو اس کو صدقہ کر دیا جائے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک باغ تھا, باغ بیرہا, نہایت عمدہ باغ تو ہم نے نہیں دیکھا, اس کی حد دیکھی. اب تو حد بھی نہیں, جب 1399 حاضری ہوئی تو لے گئے لڑکے طلبہ اپنے شاگرد, ان کا یہ ہے بیرہ, باغ بیرہا کا بیرہا دیوار میں آیا ہوا تھا, بالکل مسجد نبوی کے ایک دم سامنے تھا, اس کے شمالی حصے میں جدھر وہ ہے باب عبد المجید. باب مجید جب آیت کریمہ یہ نازل ہوئی لن تنالوا حتی تنفقوا ما تحبون تو وہ طلحہ گئے کہنے کے یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالی ہم سے ہمارے محبوب مال کا مطالبہ کر رہا ہے, میرا یہ باغ سب سے زیادہ عمدہ ہے, بالکل آپ کے سامنے ہے, میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. آپ نے منظور فرما لیا. سمجھ میں آیا صحابہ کی یہ شان تھی, سب سے محبوب مال فوری اس کو نکال دیا. وقال تعالی قل ان تخفوا ما فی صدورکم و تبدوه یعلمہ اللہ. اللہ فرماتے ہیں تمہارے دلوں میں جو چیزیں ہیں چاہے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ اس کو جانتے ہیں. یعنی اگر دل میں اخلاص ہے تو اللہ اس کو جانتے ہیں, اخلاص نہیں ہے تو بھی اللہ جانتے ہیں. اس لیے آدمی اخلاص ظاہر کرے اور اخلاص نہ ہو اس سے کچھ ہوتا نہیں. مولانا سعید صاحب رحمت اللہ علیہ جامعہ رادیر کے محتمی تھے, جلسہ ہوا, ایک صاحب نے 500 روپے دیے. جلسہ کے خط پر 500 روپے دینے والے صاحب آئے, کہنے لگے آپ نے میرا نام کا اعلان تو کیا ہی نہیں, میرے روپے واپس کر دیجیے. مولانا نے فوراً واپس کر دیا اور ناراض بھی کہ لے جا تیرے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں. سمجھ میں آیا. اور بعض بندے ایسے بھی ہیں, جن صاحب نے مجھ کو پہلا حج کرایا تو پیسے میں نے لوگوں کے سامنے تذکرہ کر دیا, انہوں نے بالکل میرا پاؤں پکڑ لیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی وہ تمہارا کام تھا, یہ میرا کام, تم نے مجھ پر احسان کیا ہے اور میں کوئی نواب صاحب تو ہوں نہیں. وہ لوگوں کو خیال ہوتا ہوگا کہاں سے حج ہو گئے. میں نے بتا دی ان صاحب نے اس کو حج کرا ہے, اس میں کیا عیب کی بات ہے, تم اپنے دل میں نہ خیال لاؤ. آیا سمجھ میں بھائی. اللہ تعالیٰ دل کے بھیدوں کو جانتے ہیں, اس لیے دل کو صحیح رکھنا چاہیے جو کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, مرنے کے بعد خود ہی مل جائے گا. وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب ابن نفیل بن عبد العزی بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رضاح بن عدی بن کعب بن لوئی بن غالب بن غالب بن القرشی العدوی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها امراض ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق على صحته رواه امام المحدثين ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رضي الله عنه وابو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري بن نيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما الذين هما أصحاب الكتب المصنفة. روایت ہے امیر المومنین ابو حفص عمر بن الخطاب العدوی القرشی رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرما رہے ہیں اعمال کا مدار نیات پر ہے اور ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے. جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوگی اس کی ہجرت تو اللہ اور رسول کی طرف ہے ہی, اور جس کی ہجرت دنیا کی وجہ سے ہوگی یا عورت کے نکاح کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی طرف ہونی چاہیے. اس نے ہجرت کی مطلب یہ ہے کہ انسان کی نیت صحیح ہونا چاہیے. اگر دنیا کی نیت سے کوئی کام ہوا وہ دین کا کام ہو دنیا بن جائے گا جیسے ہجرت کرنا, اور اگر دنیا کا کوئی کام ہو اور دین کی نیت سے کیا جائے تو دین کا کام بن جائے گا. ایک آدمی تفریح کے لیے جاتا ہے, نیت کرتا ہے میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو جی لگا کر نماز پڑھوں گا, یا جی لگا کر سبق پڑھوں گا, تو یہی تفریح اس کے لیے نیکی بن جائے گی. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہماری صغائر کبائر کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے, امت پر رحم فرما دے, امت کی پریشانیوں کو ختم فرما دے, امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے, معاصی کے دروازوں کو بند فرما دے, طاعت کے دروازوں کو کشادہ فرما دے, توفیق سے مدد فرما دے, خذلان سے حفاظت فرما دے. یا اللہ امت کی ہر شخص سے حفاظت فرما دے, امت کی ضرورتوں کو غیر سے پورا فرما دے. اے اللہ اس شہر کے مسلمانوں کو آباد فرما, ان کے مکان دکان کی حفاظت فرما, ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما, ان کے مال و منال کی حفاظت فرما. یہاں جو لوگ حاضر ہیں ان کی تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما, اے اللہ ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرما, اے اللہ سچا تعلق عطا فرما, اخلاص عطا فرما, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر خاتمہ خیر فرما.